آگے سورۃ ممتحنہ ہے، تلاوت سنتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
جزاك الله خير. سورة ممتحنة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو اس کے بعد کچھ لوگ آہستہ آہستہ مکہ سے مدینہ آتے رہے. اسی طرح حدیبیہ کے موقع پر ایک شرط لگی تھی، اور وہ کیا تھی کہ کوئی بھی شخص اب اس کے بعد اگر مسلمان ہو کے مکہ سے مدینہ آنا چاہے گا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. بڑی کڑی شرط تھی، ون سائیڈڈ تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باکمال لیڈر جن کی نگاہ بڑی دور رس تھی ان کو اس کی خیر دکھ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اسی میں بہت ساری خیر ڈال دی، لیکن اس میں یہ بات مینشن نہیں تھی کہ اگر عورتیں آئیں تو کیا ہوگا. تو بعد میں جب پہلا موقع بنا کہ جس پہ پھر کچھ عورتیں مکہ سے مدینہ آئیں تو سوال اٹھا کہ کیا ہوگا. مکہ والوں نے شور کیا کہ ہم ان عورتوں کو واپس لیں گے. جب شرائط نامہ کھولا گیا تو اس میں لفظ رجال تھا، تو لہٰذا ایسی عورتوں کو واپس نہیں کیا گیا. اب ظاہری بات ہے کہ وہ عورتیں کسی کے نکاح میں تھیں، کوئی لونڈی تھی، کیا تھی، تو اس پہ جو مسئلے مسائل اٹھے اس کے اوپر یہ سورت ممتحنہ نازل ہوئی. بڑی پیاری سورت ہے، پہلی آیتوں کے اندر ہی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. آیت 1 سے 6، ٹاپک لکھیے گا خاطب. یہ نام ہے صحابی کا، پورا نام ہے خاطب بن ابی بلتا. خاطب بیوی بچوں کی محبت سے مجبور ہو گئے. کیسے ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح حدیبیہ کی شرائط قبول کی تھی اس کی ایک شرط یہ تھی کہ کوئی بھی مسلمانوں کا یا مکہ والوں کا ساتھ نہیں دے گا، یعنی ہر قبیلہ اپنے اپنے اون پہ جائے گا. لیکن مکہ والے زیادہ دن اپنے وعدوں پہ کبھی بھی قائم نہ رہ سکے، انہوں نے وعدہ توڑ دیا. اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کرنے کی نیت کی، لیکن آپ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ میں خون خرابہ ہو اور جھگڑا ہو. آپ نے اللہ سے ایک دعا کی کہ اللہ میں بالکل مکہ شہر کے پاس قریب پہنچ جاؤں تب بھی مکہ والوں کو پتہ نہ چلے، تاکہ وہ کوئی تیاری نہ کریں، کوئی جنگ نہ ہو اور امن کے ساتھ ہی مکہ فتح ہو جائے. اللہ نے اپنے نبی کی یہ دعا قبول کی. آپ نے بہت رازداری کے ساتھ تیاریاں کی. ایک صحابی تھے خاطب بن ابی بلتا، بدری صحابی تھے، بہت پیارے تھے، ان کو بھی یہ بات پتہ تھی. اللہ کے نبی کو اپنے ساتھیوں پہ ٹرسٹ تھا. لیکن خاطب سے ایک غلطی ہو گئی، اس کو ہم پڑھیں گے اس میں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. تم دوستی والے پیغام ان کو بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے سے جو کہ آپ کے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں. پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو. اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو، ان کے پاس محبت کے پوشیدہ پیغام بھیجتے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا وہ بھی، اور جو تم نے ظاہر کیا. تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک جائے گا. اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں تو وہ تمہارے کھلے دشمن ہو جائیں، اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں، اور دل سے چاہنے لگیں کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ. تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گی. اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. خاطب سے کیا غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے مکہ والوں کو ایک خط لکھ دیا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے آ رہے ہیں، تم تیاری کر لو، اور میرے اس خط کے بدلے میں تم میرے بیوی بچے جو مکہ میں رہتے ہیں ان کو ہاتھ نہ لگانا جنگ کی صورت میں. اب خاطب کا خیال تھا کہ یہ بات خبر نہیں ہوگی کسی کو، وہی کے ذریعے اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا. آپ نے حضرت علی کے ساتھ ایک صحابی کو بھیجا، کہا جاؤ ایک عورت ہے سارا نام کی، اس کے پاس سے خط لے کر آؤ. حضرت علی نے گھوڑا دوڑایا، ساتھ والے صحابی بھی تھے، تیز تیز گھوڑا دوڑا رہے ہیں. دوسرا صحابی کہنے لگا ذرا آہستہ چلائیں، ہو سکتا ہے عورت کہیں ادھر ادھر مل جائے. علی نے کہا اللہ کی قسم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ روخاہ نام پہ ملے گی تو وہ وہیں ملے گی. اور واقعی وہاں گئے تو وہ ایک عورت تھی، سارا اس کا نام تھا، اصل میں طوائف تھی لیکن جاسوسی کرتی تھی ادھر سے ادھر کی. اس کی تلاشی لی، اس کے بالوں کے اندر میڈیوں میں چھپا ہوا خط تھا. وہ خط کیا تھا؟ وہ تو ایک جنگی راز تھا. خاطب بن ابی بلتا، علاق کفار مکہ جو بھی تھے، بہرحال خاطب کے اوپر بہت بڑی ایک بات آتی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ذمہ دار لیڈر تھے، سامنے دلیل موجود ہے پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہے. ان کا خاطب کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں سچ کہوں گا، مجھے یقین تھا کہ آپ حملہ کریں گے تو آپ ہی جیتیں گے. میرے اس خط کے لکھنے نہ لکھنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا، میں نے تو ان پر ایک احسان کر دیا کہ میرے بیوی بچوں کو کچھ نہ کہیں. اس پہ یہ آیت اتری کہ بیوی بچوں کی محبت میں بعض دفعہ انسان اللہ کا حکم بھول جاتا ہے، اسی لیے اللہ نے آپ کو مجھے بھی یہاں سکھا دیا. ہمیشہ دین کے راز دین پہ رکھیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اجتماعی زندگی کے راز، آپ دیکھیے دین کا کام کرتے ہوئے یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ ساتھیوں کو بات نہ بتاؤ، اس کو اپنے ساتھ قبر میں لے جائیے. یہ ہے اس بات کا میسج. اب اگلا کردار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے کہہ دیا ہم تم سے اور جن کے تم اللہ کے ماں سوا عبادت کرتے ہو سب سے بیزار ہیں. کتنی جرت تھی ابراہیم کے اندر. ان برا منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اللہ کرے ہمیں بھی یہی جرت مل جائے. ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ. ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہو گئی. لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں. اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اے ہمارے رب، تو ہمیں کفار کی آزمائش میں نہ ڈال. اے ہمارے پالنے والے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. یقیناً تمہارے لیے اس میں اچھا نمونہ اور عمدہ پیروی ہے، خاص کر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اور اگر کوئی منہ پھیر لے تو اللہ بالکل بے نیاز اور حمد و ثنا کے لائق ہے. دعا پڑھیے دیکھ کر. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا وغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم. یقین کیجیے آج ہم مسلمانوں کو، خاص طور میں ویسٹ میں رہنے والوں کو، اس دعا کو حرز جان بنانا چاہیے. کئی قسم کی آزمائشوں میں ہم اور ہماری نسلیں گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. کیا سیکھا؟ اولاد اور مال قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے، ان کی خاطر اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کے دشمنوں کو دوست نہیں بنانا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنانا ہے، خاطب بن ابی بلتا والی غلطی ہم نے نہیں کرنی، اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو اذیت نہیں دینی، فتنوں سے پناہ مانگنی ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 7 سے 13، ٹاپک لکھیے مہاجرات کی بیعت کے اجزاء، یعنی اس میں وہ لفظ آئیں گے کہ جب کوئی عورت ہجرت کر کے آتی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت لیتے تھے، کیونکہ بیعت لینا حاکم وقت کا کام ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاکم بھی تھے اور ایک مذہبی رہنما بھی تھے۔ لیکن اب کسی عورت کا ہاتھ تک ٹچ نہیں کرتے تھے، بلکہ بیچ میں کبھی کپڑا ہوتا، کبھی پانی ہوتا، اور کوئی ایسی چیزیں تھیں۔ دعا کیجئے کہ آج بیعت کے نام پہ بھی غیر محرم مردوں سے ہاتھ ملانے یا ان کو ٹچ کرنے سے اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں کو محفوظ رکھے۔ فرمایا اصل اللہ یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، کیا عجیب ہے کہ ان قریب اللہ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے۔ کہیے آمین۔ دشمنوں کو دوست بنانا ہے ہم نے، دشمنوں کو کاٹنا نہیں ہے۔ اسلام کی دشمنی کفر سے ہے، کافر سے نہیں ہے۔ اپنے ارد گرد کے ایسے لوگوں کو اسلام دکھائیے تاکہ ان کے دل کا کفر ختم ہو، اور پھر آپ ان کو سینے سے لگائیے اپنے مسلمان بھائی بہن سمجھتے ہوئے۔ اور یہ سب کب ہوگا؟ جب ہمارا اخلاق اور کردار بہت خوبصورت ہوگا۔ اللہ کی سب قدرت ہے اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں کی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے اور انصاف والے بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑیں اور تمہیں دیس سے نکال دیا، اور دیس سے نکال دینے والوں کی مدد کی۔ جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں وہ قطعاً ظالم ہے۔ کتنا دو ٹوک میسیج ہے اس بارے کا۔ اللہ تعالیٰ میں ایسا لگتا ہے کہ پورا کرنے سے پہلے جرت دے رہے ہیں کہ اللہ کے نام پہ محبت اور دشمنی کو قائم کرو۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو۔ یعنی بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی جھوٹے ایمان کا دعویٰ کرے اور سپائے بن کے، جاسوس بن کے آ جائے، اس لیے کہا کہ ان کا جائزہ لو۔ دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں ایماندار معلوم ہو تو اب تم انہیں کافروں کی طرح واپس نہ کرو، یہ ان کے لیے حلال نہیں، کیونکہ جب کوئی ایک کلمہ پڑھ لیتا ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں۔ اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو، یہاں سنیے وہ مالی بانٹ جو آپ کو شروع بارے میں بتائی تھی نا، کہ کیسے ہجرت کرنے والی عورتیں جو دوسروں کی بیویاں تھیں، ظاہر ہے انہوں نے مہر دیے ہوئے تھے، اب یہ تو مسلمان ہو گئیں تو کیا ان کا نقصان ہوا؟ کہا نہیں نہیں، ان کے مہر ہم ان کو واپس کریں گے۔ کیسے؟ اب یہ اس کو خود ہی سن کے سمجھتے جائیے۔ ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کی ناموس کو اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لیں، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے، اللہ بڑا علم اور حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، یعنی خدا نخواستہ کسی صحابی کی بیوی جو مسلمان تھی اور پھر وہ کفر میں چلی جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے، تو پھر تم اس کے بدلے کا وقت مل جائے، تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے خراجات کے برابر ادا کر دو، اور اس طرح اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زناکاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی، اور نہ کوئی ایسا بہتان باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں، اور کسی نیک کام میں تیری حکم عدولی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا۔ لیکن آج بہت سارے مسلمانوں نے اس مشورے پہ عمل نہیں کیا، اسی لیے تو نسلیں کی نسلیں ہماری جو ہیں وہ ڈیزالو ہو گئی، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ مردہ اہل قبر سے نا امید ہیں۔ کیا سیکھا؟ دین کے معاملے میں مخالفت کرنے والوں سے دلی دوستی نہیں رکھنی، ہر معاملے میں انصاف سے کام لینا ہے، شرک سے بچنا ہے، مفلسی کے ڈر سے اولادوں کو قتل نہیں کرنا۔ آگے ہے سورت صف۔ سورت صف کیا ہے؟ امت کو جوڑنے والی سورت ہے۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یاد رکھیے کہ ہر مسلمان ایک اینٹ کی طرح ہے، اور اینٹ کو اینٹ پہ رکھتے جائیے، بیچ میں محبت اور الفت کا مسالہ لگا دیجئے تو کیا بنے گا؟ ٹاپک لکھیے گا پہلے رکوع کا، 1 سے 9 آیت سیسہ پلائی دیوار بن جاؤ دین کے دفاع میں. بولیے انشاءاللہ. آج کے دور کے کرنے کے کاموں میں یہ کام ہے کہ امت مسلمہ کو جوڑ دو. محبت فاتح عالم, وہی فاتح زمانہ ہے جو دلوں کو جوڑ دے. آج ہمیں ایسے لیڈرز, ایسے حکمرانوں اور ایسے مذہبی رہنماؤں کی ضرورت ہے جو قرآن و سنت کو بدلے بغیر لوگوں کو محبتوں کا پیغام دیں. اللہ تعالی ہمیں اس کام کے لیے چن لے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان کی ہر ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے. اے ایمان والو, تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ چند سیکنڈ سوچئے. قول اور فعل کا تضاد بات میں سے تاثیر ختم کر دیتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو جو کہتے ہیں خود کیجئے, اور ہر استاد جو دوسروں کو کہتا ہے وہ خود کرے. تم جو کرتے نہیں, اس کا کہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں, گویا کہ سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہیں. اے اللہ, آج ہم مسلمانوں کو بھی ایسی ہی دیوار بنا دیں. آپ دیکھیں کہ اینٹوں پہ اینٹیں رکھے جائیں نا تو بڑی خطرناک ہوتی ہیں. ذرا سی آواز چلے گی وہ پورے کے پوری ڈھیری آپ کے اپنے اوپر گرے گی. اس وقت مسلمان اینٹوں کے ایک ڈھیر کی طرح تو ہیں, لیکن ان کے دلوں میں جو محبت اور الفت چاہیے وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس محبت سے مالا مال کر دے. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں, گویا سیستہ پلائی ہوئی عمارت ہیں. اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے, میری قوم کے لوگوں, تم مجھے کیوں ستا رہے ہو, حالانکہ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں. پس جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ ہماری صفوں کو سیدھا کر دے. نماز کی صفیں ہوں یا دین کے نام پہ بیٹھے ہوں کی صفیں ہوں, یہ ٹیڑھی ہوں گی تو دل سخت ہو جائیں گے. اللہ دلوں کو جوڑ دے. اور اب دیکھیں دین کی عمارت بننے کے لیے کچھ کو تو پھر چھپنا پڑے گا بنیادوں میں, اور کچھ کے اوپر سیمٹ لگے گا. یہ کب عمارت بنے گی؟ جب سیلف پروجیکشن ختم ہوگی, جب اتحاد ہوگا, جب ہم ایک کاز کے لیے مل کے کام کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں تو گلی گلی آپ کو یہ منظر دکھے گا, جو اینٹیں عمارت کے اندر لگ جاتی ہیں وہ محفوظ ہو جاتی ہیں, پھر اس پہ آپ سیمٹ لگاتے, پلاسٹر کرتے, پینٹ کرتے, ہمیشہ کے لیے سیو ہو گئیں. اور کچھ اینٹیں جو بچ جاتی ہیں, بعد میں بچے ان کے کرکٹ بنا کر کھیل رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ اس کا چولہا بنا کے چائے بناتے ہیں. اپنے آپ کو کہیں کھپا لیں دین کی اس عمارت میں, کہیں کھپ جائیں, ورنہ آپ بھی بچی کچھ اینٹوں کی طرح بیکار پھریں گے. اللہ آپ کو مجھے ضائع ہونے سے بچا لے. دین کا کام اجتماعیت سے ہوتا ہے, انفرادی طور پہ دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا. اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا ہے, میری قوم بنی اسرائیل, میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں, مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں, اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جس کا نام احمد ہے. کل کی تورات میں یہ نام تھا, آج نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو تبدیل کر دیا. پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو کہنے لگے, یہ تو کھلا جادو ہے, اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے, حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے, اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا. پھر وہی ان کی باتیں جو سورت توبہ میں, سورت حدید میں کتنے درد کے ستم پڑ چکے. اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں آج کے دور میں اس اسلام کی شمع کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے, ورنہ ان کا ارادہ کیا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں, اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے. انشاءاللہ یہ اسلام پھیلے گا, کچے گھروں میں بھی جائے گا اللہ کے حکم سے. گو کافر برا مانے, وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے اور تمام مذاہب پر غالب کر دے, اگرچہ مشرکین نا خوش ہوں. اللہ دین کے اس غلبے میں ہمارا حصہ ڈلوا لے, ہماری نسلوں کو اس میں کھپا دے. حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کہا, اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ کس عمل کو اللہ پسند فرماتا ہے تو ہم وہ عمل ضرور کرتے. اس پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میری راہ میں صفے باندھ کر مضبوطی کے ساتھ جم کر جہاد کرنے والوں کو میں بہت پسند فرماتا ہوں. پھر احد والے دن ان کی آزمائش ہو گئی اور لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے, جس پر یہ فرمان عالی شان اترا, کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ جس امت کو بھی متحد کر دے. کیا سیکھا؟ وہ بات نہیں کہنی جو کرنی نہیں. اللہ کے نور کو پھیلانے کے لیے سر طور کوششیں کرنی ہے، تانا دے کر بات نہیں کرنی، منافقت سے بچنا ہے، معمولی سی بات پر بھی جھوٹ نہیں بولنا، اللہ ہمیں اس پہ قائم رکھے۔ آگے لکھیے آیت نمبر 10 سے 14، انوکھی تجارت۔ آپ کے لیے ایک بڑی خوبصورت بزنس ڈیل ہے، کان کھڑے ہو جانے چاہیے، کیونکہ جہاں بزنس ڈیل ہوگی وہاں پروفٹ کی امید ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اپنے اوپر لے کر سنیے گا، اے ایمان والو کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ کتنے لوگ کہتے ہیں جی ضرور بتائیے، سب چاہتے ہیں الحمدللہ۔ تو سن لیجئے پھر، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کر دو۔ اب کتنے لوگ کہتے ہیں الحمدللہ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اب آپ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہمیں کیا ملے گا؟ تنجیکم من عذاب الیم، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچا دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب کتنے لوگ اس پہ راضی ہیں؟ دو دو ہاتھ کھڑے کر لیں، اللہ آپ سب کو جنت عدن میں جگہ دے دے۔ اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو، وہ اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی ہے۔ ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ اللہ کے مددگار کون ہوتے ہیں؟ انصار اللہ۔ اللہ کو آپ کی میری مدد کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ تو اللہ ہمیں ایک آنر دے رہا ہے اپنا نام دے کر، ورنہ ہم کہاں اس قابل۔ اللہ قیامت تک یہ ارادے نیتیں قائم رکھے اور ہماری زندگی کے آخری دن تک ہمیں انصار اللہ رکھے۔ جس طرح حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے، حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ پتہ چلا وقت کا نبی ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، بس وہ غالب آ گئے۔ کیا سیکھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیل ہے، پیشکش ہے، ضرورت ہے کس بات کی؟ اللہ پر ایمان لائیں گے، بولیے، ایمان بالرسول، جہاد بالنفس اور جہاد بالایمان۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے کامیاب کر دے۔ کیا سیکھا؟ ابدی قیام کی جنتوں کی کوشش کرنی ہے، قرآن سے رشتہ جوڑ کر جنت حاصل کرنی ہے، اپنے اعمال چیک کرنے ہیں، سمعنا و اطعنا کہنا ہے، اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کی مدد کرنی ہے، عذاب علیم سے بچانے والی تجارت کرنی ہے، اللہ کے دین کے مددگار بننا ہے۔ اللہ آپ کو مجھے اس پہ قائم رکھے۔ سورۃ جمعہ بہت ہی خوبصورت سورت ہے، جس میں ایک ویک پوائنٹ سامنے آتا ہے۔ ابھی ابتدائی دن تھے، مسلمانوں کی تربیت نہیں ہوئی تھی، بہت دن سے تجارتی قافلہ نہیں آیا تھا، اور عین نماز جمعہ کے وقت وہ قافلہ آ گیا۔ جب مخصوص آواز سنی تو بہت سارے صحابہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کو خطبے کے دوران وہیں چھوڑ کر اپنا مال لینے نکل گئے، اس پہ یہ سورت نازل ہوئی۔ بڑی ڈرانے والی بات ہے، علم کی محفل کا ایک تقدس ہوتا ہے، بلا وجہ ہلنا جلنا اٹھنا بیٹھنا، بیچ میں سے اٹھ کے نکل پڑنا، دیر سے آنا جانا، بہت مجبوری ہو تو اٹھے، ورنہ یاد رکھے خیر بڑھتی ہے، تھوڑی لے کر بھی جانا ہے، زیادہ بھی لے کے جانا ہے۔ تو صحابہ کرام کو تربیت کو بہانہ بنا کر ہم سب کو کچھ چیزیں سکھائی گئیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت 1 سے 8، علم بغیر عمل کے، یہ لکھیے، پھر سلیش ڈالیے، کمر کا بوجھ یا کچھ اور۔ وہی بات کہ جب علم کتابوں کا نام رہ جائے، تزکیہ اور تربیہ نہ ہو، صرف ختم کرنے کا شوق ہو، تو پھر وہ علم علم نہیں رہتا، وہ گدھے کا بوجھ بن جاتا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری چیزیں جو آسمان و زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نہایت پاک ہے، غالب اور با حکمت ہے، وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ مکہ والوں کی خوشبختی تھی کہ اللہ نے اپنا رسول بھیجا، ورنہ کیا تھے وہ، بدو، ان پڑھ۔ اور اسی لیے کہا اور دوسروں کے لیے بھی انہیں میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے وہی غالب حکمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنا فضل دے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو۔ اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی بری مثال ہے، اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو گدھے کے اوپر جو مرضی کتابیں ڈال دیجئے، وہ گدھا اس پروفیشن کا ماہر نہیں بنے گا۔ دعا کیجئے یہ کتاب کا بوجھ ہمیں بھی کوئی ایسا ہی شخص نہ بنا دے کہ صرف تکبر کرتے ہوئے ہم خوش ہونے لگیں کہ ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا۔ کہہ دیجئے کہ یہود، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ اعمال کے جو اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج چکے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تو تمہیں آ پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب کو چھپے کھلے کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلا دے گا۔ سچ، کتنی دوائیاں کھا لیں، ٹونک لے لیں، صحت بنا لیں، ایکسرسائز کرا لیں، لیکن ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ سوچیے اپنی موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، گھر میں آئے گی کہ باہر، اچھے کام کرتے ہوئے آئے گی کہ برے، اور اللہ نہ کرے بازار میں موت آ جائے، اللہ نہ کرے بے پردگی کی موت آ جائے، تو کیا بنے گا؟ سیکھنے کی بات کیا ہے کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے تزکیہ کا طریقہ اختیار کرنا ہے، گمراہ لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، آخرت میں رسوائی سے بچنے کی دعائیں کرنی ہے، اللہ کا فضل مانگنا ہے، اور موت کی تیاری کرنی ہے۔ ڈرنا نہیں ہے، تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ بولیے آیت 9 سے 11، ٹاپک لکھیے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے لغو اور تجارت سے۔ صحابہ کرام بیچارے تو تجارت کے قافلے کی آواز سن کر جمعہ چھوڑ کے نکل گئے۔ آج کا مسلمان لغویات میں ہے اور مال کمانے میں ہے، اور امام صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ دیکھیے ظہر کی نماز کے کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 4۔ جمعے کے کتنے فرض ہوتے ہیں؟ تو 2 کدھر گئے؟ خطبہ، خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا۔ یہی بات ہے اس حصے میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ سب مردوں کو اللہ اس حکم پہ عمل والا بنا دے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور جب کوئی سودا بکتا ہوا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی رساں ہے۔ جمعہ کا لفظ نا یہ جمع سے نکلا ہے، جمع ہونے کا دن۔ اس دن مسلمان بڑی مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، اور جمعہ کا دن بڑا اہم ہے۔ حضرت آدم بھی اسی دن پیدا کیے گئے، جنت میں بسائے گئے، اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اسی دن قیامت ہوگی، اور اسی کی ایک ایسی ساتھ ہے جس میں بندہ اللہ سے جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن کو خاص اہتمام سے گزارنا چاہیے۔ غسل کیجئے اچھی طرح سے، جیسے جنابت کا غسل ہوتا ہے، اول وقت میں جا کر مسجد میں نماز پڑھے گا تو ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا اجر ہے، ذرا سی دیر سے جائے گا گائے کی قربانی کا اجر ہے، پھر جائے گا تو مرغی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے کی طرح، اور اس کے بعد جائے گا تو انڈا اللہ کے راستے میں دینے والے جیسا ہے، اور جب امام آ جائے تو فرشتے خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور پسندیدہ کیا ہے کہ جمعے کے دن اپنی طاقت کے مطابق اچھا لباس پہنیے، خوشبو لگائیے، مسواک کیجئے، اور صفائی ستھرائی کے ساتھ جمعے کی نماز کے لیے آئیے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث کا خلاصہ ہے 881۔ آپ نے میں کیا سیکھا؟ کہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہونا ہے، دوڑنا نہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، اجتماعیت قائم رکھنی ہے، رزق حلال کمانے کی کوشش کرنی ہے، جب اللہ کی بات کی جائے تو غور سے سننا ہے، دنیا کے کھیل تماشے میں نہیں پڑنا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔